الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد
گزشتہ دو تین اتوار مضمون کا ناغہ رہا اور نشست نہ ہو سکی, طبیعت ناساز تھی اور پھر دو اتوار تو کمزوری اور صحت کے متاثر ہونے کی وجہ سے بیان نہ ہو سکا, اور پچھلی اتوار ہماری پھوپھی صاحبہ کا اچانک انتقال ہوا تھا تو شام میں ہی ان کی تدفین کا سلسلہ تھا اور اتوار کے دن عشاء کی نماز میں جنازہ تھا تو وہاں جانا ہوا. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پھوپھی صاحبہ کی مغفرت کاملہ فرمائے, درجات عالیہ پر فائز فرمائے. ہماری دو پھوپھیوں میں بڑی پھوپھی تھی اور ابا سے چھوٹی تھی. پیر کے دن ان کی آنکھ کا آپریشن تھا موتیے کا, اور اتوار کے دن دل کا دورہ پڑا اور یک لخت منٹوں میں اللہ کو پیاری ہوئی. اور 7 سال پہلے جس دن ہماری والدہ ماجدہ نے انتقال فرمایا تھا تو اس دن ہماری انہی پھوپھی کے شوہر پھوپھا کا انتقال ہوا تھا. صبح ماشاءاللہ یہاں تدفین میں شریک تھے والدہ صاحبہ کے جنازے میں, اور رات ماشاءاللہ اللہ پاک نے ہمارے پھوپھا صاحب کو اس قدر مبارک خاتمہ عطا فرمایا کہ رات تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب سجدے میں گئے تو سر نہ اٹھایا, سجدے ہی میں اللہ کو پیارے ہوئے. پھوپھی بھی ایک قریبی تھی, کافی دیر جب ہو گئی سجدے سے سر نہیں اٹھایا تو ہلانے لگی تو معلوم ہوا کہ روح پرواز کر گئی. اللہ تبارک و تعالی وہاں آخرت میں ان تمام حضرات کو اعلی علیین میں مقام عطا فرمائے, جگہ اور ٹھکانے عطا فرمائے. بہت ہی زیادہ محبت فرمایا کرتی تھی, مہینے ڈیڑھ مہینے میں لازمی چکر لگایا کرتی تھی. آتے وقت پہلے یہاں ابا امی کی قبر پہ حاضری دے کر فاتحہ پڑھ کر پھر اس کے بعد گھر آ جاتی تھی. جمعے کے دن اکثر وہ ان کے آنے کا معمول تھا, پہلے سے بتاتی تھی کہ میں فلاں دن آ رہی ہوں, تو اس میں پھر سب بہن بھائیوں سے ملاقات کرنا, سب سے محبت سے پیش آنا, سب کو دعائیں دینا, دعائیں لینا, اور مجھ سے بھی فون پر مستقل رابطہ رہتا تھا. پچھلے جمعے بھی ہم نے دعا کرائی تھی کہ ان کی آنکھ کا آپریشن ہونے والا ہے, فون آیا تھا کہ دعا کر دینا میرے لیے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی وقت ان کا مقرر تھا کہ وہ اتوار کے دن اللہ کو پیاری ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے, اعلی علیین میں مقام اور ٹھکانہ عطا فرمائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے, آپ کے حوض کوثر سے سیرابی نصیب فرمائے, اور ہمارے تمام کے تمام جتنے بھی پھوپھیزاد بھائی بہن ہیں ان سب کو بھی اور ہم سب کو بھی اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے, اور ہر قسم کی آزمائشوں سے اللہ پاک ہم سب کو نجات عطا فرمائے. گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ دنیا دار الامتحان ہے, آزمائش کا گھر ہے, اور مشقتوں میں انسان کو پیدا کیا گیا. زندگی کے آغاز سے لے کر اختتام تک مشقتیں ہی مشقتیں جھیلتا ہوا وہ اپنی زندگی مکمل کر جاتا ہے. اس دوران جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ کے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کو کامیابی ملتی ہے, اور جو کسی بھی آزمائش کے موقع پر ہمت اور حوصلہ ہار جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ بیٹھتا ہے, تو وہ فیل ہو جاتا ہے, امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے. آخرت کی پھر ذلتیں اس کا مقدر بنتی ہیں. کرونا وائرس کے ذریعے سے بھی ہماری ایک بہت بڑی آزمائش چل رہی ہے, معاشی لحاظ سے بھی اور دیگر تمام کا تمام نظام زندگی بری طرح متاثر ہے. معاشی اعتبار سے بھی پوری قوم مہنگائی کا بھی شکار ہے, دوسری طرف بے روزگاری کا شکار ہے, تیسری طرف ان الجھنوں کا شکار ہے کہ جن کے اندر مبتلا ہو کر بے شمار افراد متاثرین ہیں. تو ایسے حالات میں بھی رجوع اللہ, اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر رکھنا, اور بندوں سے مخلوق سے نظر ہٹا لینا, امیدوں کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ ہی کو بنانا, یہ مضامین پہلے آپ نے سماعت فرمائے. اسی ذیل میں فرماتے ہیں کہ تقدیر پر راضی رہیے. تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا تو ہم اور آپ ایمان مجمل ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, یہ ایمانیات ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, قیامت کے دن پر, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر, والقدر خیره وشره من اللہ تعالی, ہر اچھی بری تقدیر, ہر اچھا برا فیصلہ وہ اللہ کی طرف سے ہے, البعث بعد الموت, اور موت کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ ہونا ہے, اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو یہ ہمارے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر اچھا برا جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کا مالک اور خالق اللہ ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اسی چیز کا جو اللہ تعالی نے میرے لیے چاہا. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب, اگر مجھے بھی غیب کی خبریں ہوتی لاستكثرت من الخیر, میں ساری خیر اپنے لیے جمع کرتا, شر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا. وما مسنی سوء, اور برائی مجھے نہ پہنچ پاتی, میں اپنے لیے ہمیشہ خیر ہی خیر کے فیصلے کرتا, کبھی بھی کوئی مجھے مضرت کوئی نقصان کوئی گھاٹا نہ ہوتا. ان انا الا نذیر و بشیر, لیکن بات یہ ہے کہ میں تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں سنانے والا اور اس کی طرف سے ڈراوے سنانے والا ہوں, اور میری ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے مگر وہی لوگ جو صاحب ایمان ہیں یقین رکھنے والے ہیں. تو اس لحاظ سے تقدیر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا, اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی مصیبت تمہیں لاحق ہوتی ہے, ما اصابک من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر, کہ کوئی بھی مصیبت دنیا میں آتی ہے یا خاص تمہاری جانوں کے اوپر آتی ہے تو فرمایا کہ اس سے پہلے وہ ہم ایک خاص کتاب کے اندر لکھ چکے ہوتے ہیں, اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے نہایت آسان ہے. وہ پہلے سے لکھا ہوا فیصلہ ہے جو دنیا کے اندر عالم کے اندر بندوں کے اندر نافذ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں, کبھی خیر ہے کبھی شر ہے, کبھی خوشی ہے کبھی غمی ہے, کبھی نفع ہے تو کبھی نقصان ہے, کبھی صحت ہے تو کبھی مرض ہے, کبھی خوشحالی ہے تو کبھی بدحالی ہے, کبھی امن ہے تو کبھی جنگ ہے. مختلف حالات سے اللہ تعالیٰ بندوں کو گزارتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, ہم دنیا کے ان دنوں کو لوگوں کے درمیان الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں, عدل بدل کرتے رہتے ہیں, کبھی عروج ہے تو کبھی زوال ہے, کبھی تنزلی ہے تو کبھی ترقی ہے. یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَتَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ, جان لو کہ جو بھی حالت تمہیں پہنچنی ہے وہ تمہیں پہنچنی ہی تھی, وہ ٹلنے والی نہیں, اور جو حالت تمہیں نہیں پہنچی وہ کبھی بھی تم تک نہیں پہنچے گی. جو حال اللہ پاک نے لکھ دیا وہ تمہیں ضرور بھی ضرور پہنچ کر رہے گا, اور جو حال تمہارے لیے نہیں لکھا وہ کبھی بھی تم تک نہیں پہنچ سکتا. یہ حدیث مبارک انسان کے ذہن میں ہو کہ جان لو کہ جو بھی حال تمہیں پہنچا ہے وہ تمہیں پہنچنا ہی تھا, اور جو حال تمہیں نہیں پہنچا وہ تمہیں ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتا. خوشحالی ہو بدحالی ہو, خوشی ہو غمی ہو, صحت ہو مرض ہو, فراخ دستی ہو یا تنگ دستی ہو, جو بھی معاملات ہیں, جو حال اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا وہ ضرور بھی ضرور تمہیں پہنچنا ہی تھا, اور جو نہیں لکھا وہ تمہیں ہرگز نہیں پہنچ سکتا. تو بندے کا کام یہ ہے کہ رضا بالقضاء, کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے, اور فیصلے پر راضی رہنے والا بندہ بھی خوش نصیب ہے. حدیث مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا اراد اللہ بعبد خيرا ارضاه بما قسم له وبارك له فيه, واذا لم يرد به خيرا لم يرضه بما قسم له ولم يبارك له فيه. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اپنی قسمت پر راضی ہونا عطا فرما دیتے ہیں, کہ جو بھی اس کی قسمت ہے جتنا اس کا نصیب ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی بھلائی اور خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس کو اپنی قسمت پر راضی رہنے کی صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں, کہ ہر حال میں وہ اپنی قسمت پر راضی ہے, کہ جو بھی انداز اللہ پاک نے اس کو دیا وہ اسی پر خوش ہے. اور فرمایا کہ پھر اس کی اس قسمت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی عطا ہوتی ہے. جو اپنی قسمت پر راضی, جو اپنے نصیب پر راضی, پھر اللہ کی طرف سے اس میں برکتیں ملتی ہیں. اور فرمایا کہ جب کسی سے اللہ تعالیٰ بھرائی کا ارادہ نہ فرمائیں اور ناراضگی کا ارادہ فرمائیں تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی قسمت پر ناراض کر دیتے ہیں. بعض دفعہ بندہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وہ سارے طریقے کار اختیار کرتا ہے کہ جن کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے, اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس کی زندگی کے کسی بھی لمحے کے عمل کی برکت سے ایسی محبوبیت ملتی ہے, مقبولیت ملتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. حضرت سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں, یمن کے اندر بسے ہوئے عامل تھے, کاہن تھے, عملیات کرتے تھے, جنات ان کے موکل تھے. تو فرماتے ہیں کہ رات میں سویا ہوا تھا, میرا موکل جنات آیا اور پاؤں سے مجھے ٹھوکر ماری, مجھے جگایا, کہاں سو رہے ہو؟ او مدینہ منورہ میں. نبی آخر الزمان آ چکے ہیں، جاؤ ان سے ملاقات کرو، ان کی باتیں سنو، ان کے اوپر ایمان لاؤ، وہ آخرت کی باتیں بتاتے ہیں، اللہ تک پہنچاتے ہیں. کہا کہ میں نے اپنے جنات کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، کہا کہ چھوڑو مجھے سونے دو، میری نیند خراب نہ کرو، میں اپنے آرام سے سو گیا. دوسرے دن پھر وہ آیا، پھر اس نے جگایا، ٹھوکر مار کے اٹھایا، کہا کہ جاؤ ان سے ملاقات کرو، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، دنیا اور آخرت کے حقائق کو بیان کرتے ہیں. دوسرے دن میں نے اس کی بات کو مسترد کر دیا، سو گیا. تیسری رات جب وہ آیا تو میں نے کہا کہ ضرور بھی ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، آخر مجھے بار بار آ کے کیوں پیغام دے رہا ہے میرا موکل جن. کہا کہ میں نے رخت سفر باندھا، مدینہ منورہ پہنچاؤں حضرت سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں جب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تلاش کرتے کرتے جب آپ تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید، سواد تم آ گئے، ہمیں معلوم ہے تم کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو. یہ وہ وحی کے ذریعے سے اللہ پاک نے پہلے سے آگاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ آپ پہلے سے ہمیں استقبال فرما رہے ہیں. سن لے اے دوست، دن بھلے جب آتے ہیں گھات ملنے کی، آپ خود ہی وہ بتلاتے ہیں، کہاں وہاں سوئے ہوئے ہیں، نصیر چمکنے تھے ان کی زندگی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا کہ انہی کے موکل اور انہی کے جن کے ذریعے اللہ پاک ان کو بیدار کر رہے ہیں کہ جاؤ ادھر ان سے ملاقات کرو. تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے اسلام اور اسلام کی خوبیاں بیان فرمائی، اسی وقت مشرب اسلام ہو گئے. پھر تھے شاعر مزاج کے، تو پھر شعر پیش کیے، ان اشعار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اور خوبیاں اور کمالات کا تذکرہ کیا، اور ساتھ میں یہ سفارش کی کہ یا رسول اللہ، روز محشر جب معاملات کٹھن ہوں گے اس وقت آپ میری بھی نظر رحمت فرمائیے گا اور میری بھی سفارش اور شفاعت فرمائیے گا. ایک قصیدہ کہا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کا کوئی عمل کوئی انداز ایسا مقبول اور محبوب ہو جاتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راہ ہموار فرما دیتے ہیں، پھر اپنے نزدیک بلا لیتے ہیں. تو زندگی کے لمحات، اس کی قدر و منزلت کرنے والا، قدر و منزلت رکھنے والا اور اپنی زندگی کے سرمایہ کو صحیح معنوں میں خرچ کرنے والا، یہی اصل میں کامیاب اور کامران ہے. ورنہ زندگی کے یہ شب و روز، آج کل سنے کہ میچ چل رہا ہے شہدائی اور فدائی، سارے سارے دن وہاں لائنوں میں لگے ہوئے، ٹکٹ یہ وہ فلاں دھماک اور اتنا وقت برباد، اور شکاری شکار کھیلے، بیوقوف ساتھ پھرے، گھروں میں بیٹھے ہوئے کرکٹ کے دل دادا گھنٹوں برباد کرتے، زندگی کے اس قیمتی سرمایہ کو اس لغویات میں، کھیل کود تماشوں میں برباد کرتے. حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ گزر رہے تھے کسی محلے میں، دیکھا بچے اخروٹ سے کھیل رہے، نشانہ بازی کا کھیل، ایک بچہ بیچارہ کنارے پر کسی منڈیر پر بیٹھا ہوا رو رہے آنسو بہا رہا، سمجھے شاید کوئی یتیم بچہ ہوگا معصوم جس کے پاس اخروٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہوں گے، تو یہ بیچارہ آنسو بہا رہا. گئے اس کو پیار کیا، سلام کلام کیا، فرمایا بچے روتے کیوں، میں تمہیں اخروٹ دلا دیتا ہوں، تم بھی کھیل لو. کہا کہ میں اخروٹ خریدنے کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ان بچوں کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا. ارے تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا قرآن کریم نہیں پڑھا آپ نے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یہی بیکار پیدا کر دیا اور تم پلٹ کر لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ کہا کہ ان بچوں کو اس کھیل کود کے لیے، وقت کو برباد کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. کہا کہ نہیں نہیں بچے، تم تو بھی بچے ہو، نابالغ ہو، یہ بھی نابالغ ہیں، تم بھی نابالغ ہو، کھیل کود کا زمانہ ہے، کھیلو کودو مزے کرو. کہا نہیں 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 نہیں، قرآن کریم آپ نے نہیں پڑھا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بھی گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. انسان سے مراد وہ انسان جنہوں نے مشرکانہ زندگی گزاری، گناہوں کی زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزاری، ان انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا اور یہ کوئلوں کی طرح شعلے ان کے جسموں سے بھڑکتے ہوں گے، انگارے ان انسانوں کے جسم سے انگارے بھڑکیں گے. اور وہ پتھر کہ جن کو بت بنا کر پوجا پاٹ کی گئی تھی، جن کے ذریعے سے کفر شرک ہوا تھا، ان کو بھی اسے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. تو اس آیت کے مضمون کو اس بچے نے پڑھا. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، اس پر ایسے بھیانک شکلوں والے خوفناک ڈراؤنے قسم کے فرشتے مقرر ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو حکم دیتے ہیں نا، اسی حکم کو وہ کر گزرتے ہیں. لا يعصون الله ما امرهم، وہ اللہ کے دیے ہوئے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. ويفعلون ما يؤمرون، جو حکم ان کو دیا گیا ہے وہی وہ کرتے ہیں. سخت ترین غلی اور وہ شدید ترین غضب والے فرشتے اس پر مأمور ہیں. تو کہا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اور میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے جب وہ رات کو روٹی پکانے کے لیے تندور گرم کرتی ہے تو بڑی لکڑیاں ڈالنے سے پہلے چھوٹی لکڑیوں کے اندر آگ کو سلگا کر آگ کو بھڑکاتی ہے. کل کو جہنم کے اندر اگر اس کو سلگاتے وقت بڑے انسانوں کو جلانے سے پہلے اگر بچوں کو جلا کر سلگایا گیا تو پھر کیا بنے گی؟ یہ تھا وہ چھوٹا بچہ, لیکن دل کے اندر ایک درد بچپن ہی سے اللہ پاک نے اس عمر پیدا کیا تھا کہ ان بچوں کو کھیل کود تماشوں کے لیے پیدا نہیں کیا. اور کہا کہ جہنم کی آگ کو بھی اگر بڑے انسانوں سے پہلے چھوٹے بچوں کے ذریعے دہکایا گیا تو اس وقت ہماری کیا بنے گی؟ ڈر اور خوف انسان کے دل میں جب ہو تو پھر وہ اپنی زندگی کے قیمتی سرمایہ کو, قیمتی اوقات کو پھر کھیل کود تماشوں میں, لغویات میں, فضولیات میں, بکواسات میں ضائع نہیں کرتا. بیربل بادشاہ اکبر کا درباری تھا, 30 سال کا عرصہ اس نے گزارا اور بہت ذہین اور ذکی تھا. اکبر بادشاہ مختلف زاویوں سے اس کے امتحان لیتا تھا تو ہر موقع پر یہ بیربل اپنی ذہانت اور ذکاوت کے اندر کامیاب ہوتا تھا. ایک دن اکبر بادشاہ کے دل دماغ میں یہ بات آئی کہ میں دنیا کے عقل مند, سمجھدار, ذہین, ذکی لوگ تو دیکھ چکا, سنا ہے کہ دنیا میں بیوقوف بھی بستے ہیں اور سنا ہے کہ بیوقوفوں کے سر پر سنگھ لگے ہوتے ہیں, تو یہ بھی دیکھا جائے. تو اس نے بیربل کا امتحان لینے کے لیے فرمائش کی کہ بیربل, سنا ہے کہ دنیا میں بیوقوف بھی بستے ہیں, احمق بھی بستے ہیں, تو چاہتا ہوں کہ دیکھو واقعتاً بیوقوفوں کے سر پر سنگھ لگے ہوتے ہیں کہ نہیں. تو لہٰذا آج شام تک تمہارے پاس وقت ہے, 6 بیوقوف میرے دربار میں پیش کرو تاکہ میں دیکھوں واقعتاً دنیا میں بیوقوف بھی بستے ہیں کہ نہیں. کیونکہ جس کسی سے پوچھو وہ اپنے آپ کو بیوقوف تسلیم کرنے پر راضی نہیں, ہر انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھتا ہے. تو شام ہونے تک میرے پاس 6 بیوقوفوں کو حاضر کرو, تمہارا امتحان ہے. بیربل نے سوچ وچار کے بعد حامی بھری, بادشاہ کا حکم تھا, ٹال تو سکتا نہیں تھا, نکل کھڑا ہوا بیوقوفوں کی تلاش میں, ادھر ادھر مارا مارا پھر رہے, سارے لوگ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے, کوئی بیوقوف ہاتھ نہیں لگ رہا. تلاش کے اندر پھرتے 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 ایک شخص کو دیکھا کہ ایک تالاب کے اندر لیٹا ہوا ہے, ایک شخص پانی کے ایک تالاب میں پڑا ہوا ہے اور ہاتھ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے. پاس گزرا, پوچھا کہ بھلے مانس کیا صورت حال ہے, پانی میں کیوں پڑے ہوئے؟ کہا گزر رہا تھا, گر گیا تالاب کے اندر, اٹھنا چاہتا ہوں. تو کہا اٹھو نا. کہا نہیں, ہاتھوں کا سہارا نہیں لگا سکتا, اس لیے کہ بیگم کے لیے ایک کپڑا لینے جا رہا تھا اور کپڑے کا ناپ میں نے اپنے ہاتھ پر لیا ہوا ہے, اب اگر میں ہاتھ ہٹاؤں گا تو وہ ناپ میرے سے رہ جائے گا, تو پھر میں بیوی کے لیے کپڑا کیسے خریدوں گا؟ سمجھ گیا کہ یہ بیوقوف ہے, اس کی حرکت دیکھو, کب سے پتہ نہیں پانی میں پڑا ہوا ہے اور اٹھ اس لیے نہیں رہا کہ وہ ہاتھ ہٹیں گے تو سائز ختم ہو جائے گا. تو کہا کہ آؤ آؤ, میں تمہیں کپڑا وپڑا دلواؤں گا, انعام بھی دلواؤں گا, میرے ساتھ چلو. دل میں شکر ادا کیا کہ چلو ایک بیوقوف تو ہاتھ لگا. آگے چلا دوسری جگہ, ہوتے ہوتے کہا کہ تمہیں انعام ملے گا, بادشاہ سے ملاقات کراؤں گا, لارے لپے دے کر اپنے ساتھ لے لیا. آگے چلا تو ایک شخص کو دیکھا کہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا جا رہا ہے اور گھاس کی جو گٹھڑی ہے وہ اپنے سر پر رکھی ہوئی. اس نے روکا, پوچھا بھائی یہ گھاس کی گٹھڑی سر پر اٹھائی ہوئی, گھوڑے کی کمر پہ کیوں نہیں باندھی؟ کہا جناب یہ میرا گھوڑا کمزور ہے, یہ اتنا بوجھ برداشت نہیں کرے گا کہ میرا بھی بوجھ برداشت کرے, اور یہ گھاس کی گٹھڑی کا بھی, تو بوجھ گھاس کا میں نے اٹھایا ہوا ہے اور میرا بوجھ اس نے اٹھایا ہوا ہے. سمجھ گیا کہ یہ دوسرا بیوقوف ہے, اس کو بھی ساتھ لے لو. کہا تو میں انعام دلواؤں گا, بادشاہ سے ملاقات کر لالچ دے کر اس کو بھی اپنے ساتھ لیا. چلتے چلتے ایک شخص کے اوپر نظر پڑی جو تلاش تھی, شام ہونے تک 6 بیوقوف حاضر کرنے تھے. ایک شخص کو دیکھا جو چیختا چلاتا بڑبڑاتا بھاگا چلا جا رہا ہے. اس نے روکا, جناب کہاں جا رہے ہو؟ رک گیا, تھوڑا غصہ ہوا, جھنجھلایا اور کہا کہ میں تو اپنی آواز کو پکڑ رہا تھا, خامخواہ تم لوگ میرے بیچ میں آگے میرا راستہ روک دیا, میں یہ آواز جو نکل رہی ہے نا اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا. اس نے کہا چلو شکر ہے, تیسرا بھی ہاتھ لگا. کہا میرے ساتھ چلو, تمہیں انعام دلواؤں گا, بادشاہ سے ملاقات ہوگی. کہ اپنی آواز پکڑنے کے لیے شور مچاتا ہوا پاگلوں کی طرح اکیلا اکیلا بھاگا چلا جا رہا. اب یہ تلاش کر رہا تھا, 3 تو ہاتھ لگ گئے لیکن چوتھا ہاتھ نہیں لگا, تو یہ واپس آیا کہ چلو. شام ہونے تک واپسی کا سفر تھا. جب پہنچتے 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 جب رات کا اندھیرا ہو گیا, شاہی دربار کے قریب پہنچ چکا تھا. اس وقت جب یہاں پہنچا تو جہاں بادشاہ کے دربار کے دروازے وغیرہ تھے وہاں قندیلیں وغیرہ روشن تھی, وہاں جب پہنچا تو دیکھا ایک شخص کمر جھکائے ہوئے کوئی زمین میں کوئی چیز تلاش کر رہا ہے. پوچھا کیا ہوا جناب؟ کہا کہ وہ میری انگوٹھی گر گئی دربار کے اس طرف, وہاں تو اندھیرا ہے, سونے کی انگوٹھی ہے قیمتی ہے, تو یہاں روشنی ہے تو یہاں تلاش کر رہا ہوں.
یہ بھی چلے ایک اور شکار ہاتھ لگا کہ انگوٹھی گری ادھر ہے. سنت جناب انگوٹھی وہاں گری تھی وہاں تلاش کرتے, یہاں کہاں تلاش کہاں نہیں, جہاں روشنی ہے وہیں تلاش کروں گا نا, وہاں تو اندھیرا ہو چکا اس لیے روشنی میں آ کر تلاش کر رہا ہوں. کہا چلو تمہاری انگوٹھی میں دلوا دوں گا, میرے ساتھ چلو. چار بیوقوفوں کو لے کر دربار میں پہنچ گیا اور اکبر بادشاہ کے سامنے کہا کہ جناب آپ کی فرمائش پوری کی ہے. کہا کیسے پتا چلا کہ بیوقوف ہے؟ کہا کہ اس کی یہ حرکت ان کی احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے میں نے بھانپ لیا کہ یہ وقت کے بیوقوف لوگ ہیں. ایک ہی پانی میں پڑا ہوا ہے اور وہ ہاتھ اپنے ہی حرکت دے رہا کہ سائز ختم ہو جائے گا. دوسرا ہے کہ وہ گھوڑے کے اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے لیکن گھاس خود اٹھائی ہوئی. تیسرا ہے کہ جو اپنی آواز پکڑنے کے لیے بھاگا چلا جا رہا ہے. چوتھا ہے کہ انگوٹھی گری ادھر اٹھائے ادھر رہا, تلاش ادھر کر رہا ہے. تو بادشاہ کو سامنے ثابت کر دیا کہ ہاں بھائی یہ بیوقوف ہیں. بادشاہ نے کہا جناب بات یہ کہ میں نے تو آپ کے ذمہ 6 بیوقوف لانے ذمہ لگائے تھے, یہ تو 4 لائے ہو, ناکام ہو گئے. تو اس نے کہا کہ اگر جان کی امان ہو تو میں باقی ماندہ 6 بھی پورے کر دوں گا ضرور. جان کی جب امان ملی تو بادشاہ کے سامنے بیربل نے کہا کہ جو 6 پورے کرنے تھے 4 تو یہ حاضر ہیں اور باقی جو 2 ہیں وہ ان میں سے ایک آپ ہیں اور ایک میں ہوں. بادشاہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسے. اسی بات میں اصل سبق ہے. بادشاہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ وہ اس طرح سے کہ آپ نے ایک احمقانہ اور بیوقوفانہ خواہش کا اظہار کیا کہ جس کا حاصل کچھ نہیں ہے, اور میں نے آپ کی اس احمقانہ اور بیوقوفانہ خواہش کی تکمیل کی حامی بھر لی. تو ہم 4 یہ, 5ویں آپ کہ آپ نے میرا وقت برباد کرنے کے لیے میرے ذمہ ایک فضول کام لگایا اور خود آپ نے ایک فضول کام کے لیے ایک ذمہ داری میرے اوپر سونپ دی. حقیقت یہی ہے کہ انسان بسا اوقات ایک مقصد سے ہٹی ہوئی چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے جس کا حاصل نہ دین کے لیے نہ دنیا کے لیے, اپنی زندگی برباد کرنے کے سوا اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. مقصد جو اللہ پاک نے دیا ہے, زندگی کا سرمایہ اس کو دیا ہے کہ اس کو کام میں لگاؤ. غفلت کے اندر, فضول لغویات کے اندر اور گناہوں کے اندر خرچ کر کے اپنے سرمایہ کو ضائع کر دینے والی بات بہت بڑا خزانہ ہے. مچھی رہا تھا, اس کا گزر بسر ہی مچھلیوں پر ہوتا تھا. جب کبھی ضرورت پڑتی جاتا مچھلیاں شکار کرتا اور لاتا, اپنا کھانا پینا گزر بسر کا زندگی کا سامان اسی پر چل رہا تھا. ایک دفعہ مچھلی شکار کر کے لایا, بیوی نے جب اس کو کاٹا تو اس میں سے ایک نگینہ نکلا قیمتی موتی. بیوی نے اس کو دکھایا کہ مچھلی میں سے قیمتی موتی نکلا. موتی لے کر گیا کسی جوہری کے پاس. جوہری نے کہا کہ یہ بہت قیمتی اصلی نگینہ ہے, قیمتی نگینہ ہے اور اس کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ہم سناروں میں, ہم جوہریوں میں کوئی بھی اس کی قیمت نہیں چکا سکتا. مگر بادشاہ ہے وقت, وہ اس کی حقیقت کو پہچانتا ہے, وہ اس کی قدر و منزلت کو جانتا ہے, وہ ضرور بھی ضرور منہ مانگے دام تمہیں دے گا. اس کے پاس چلے جاؤ. بادشاہ کے پاس جا کر جب پیش کیا تو وہاں جو جوہری تھے انہوں نے اس کو جانچا, کہا کہ بادشاہ سلامت یہ اصلی نگینہ ہے, قیمتی ترین, اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی قیمت اس کو بتائی. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ نگینہ تو مجھے چاہیے, قیمتی موتی مجھے چاہیے. در نایاب تھا جو اس کے ہاتھ لگا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ میرے پاس, اس کی قیمت چکانے کے لیے تو اور کچھ نہیں, اتنا میں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں کہ جو میرا شاہی خزانہ ہے اس شاہی خزانے میں میں تمہیں بھیج دیتا ہوں, 6 گھنٹے کا تمہیں وقت دیتا ہوں کہ تم وہاں سے اس قیمتی موتی کے بدلے میں جتنا خزانہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو. 6 گھنٹے کا ایک طویل دورانیہ اس کو ملا. یہ غریب مچھیرا جس نے زندگی میں کبھی ناز و نعم, کوئی خوشیاں خوشحالیاں دیکھی نہیں تھی, جب شاہی خزانے میں گھسا تو اس کی آنکھیں چکچون ہو گئیں. دنیا کا نقشہ بدل گیا, آنکھیں اس کی خیرہ ہو گئی, کہاں میں آ گیا. جھل مل چکچون, ہر طرف نعمتوں کی بھرمار تھی. اس خزانے کے اندر سے کہا پہلے جائزہ لیتا ہوں کیا کیا چیزیں. جیسے آج کے زمانے میں شو روم ہوتا ہے نا, تو انسان جائزہ لیتا ہے شو روم میں کیا کیا آئٹم موجود ہیں. تو اس نے جائزہ لینا شروع کیا تو وہ خزانہ, شاہی خزانہ نعمتوں سے بھرا ہوا تھا. ایک طرف دیکھا ہیرے جواہرات قیمتی موتی نگینے کیا کچھ, سونا چاندی درہم و دینار. ایک طرف دیکھا تو خوبصورت عالیشان نرم گرم بستر اور ساز و سامان اور آرائش اور زیبائش, خوبصورت پورا سونے لیٹنے بیٹھنے کے انتظامات. آگے جب پہنچا تو دیکھا پورے عالیشان زبردست قسم قسم کے کھانے. تو اس نے سوچا کہ ہر چیز سے لطف اندوز ہونا ہے, کھانا بھی ڈٹ کر کھانا ہے, ہیرے جواہرات موتی بھی بھرپور اٹھانے ہیں, تھوڑا سا آرام بھی کرنا ہے. تو اس نے بھوک تو لگی ہوئی تھی, غریب انسان تھا, سب سے پہلے کھانے کا فیصلہ کیا کہ کھانا کھاؤں گا. وہاں طرح طرح کے قسم کے کھانے تھے. کھانا کھا کے اس قدر سیر ہو گیا, جب انسان لبریز ہو جائے کھانا کھا کر سیر ہو جائے تو اس کو سستی آتی ہے, نیند کا غلبہ ہوتا ہے, کاہلی ہوتی ہے. تو تھوڑا سا سستانے کے لیے سوچا کہ اتنے عالی شان شاہی بستر ہیں, نرم گرم گدے اور لحاف, تھوڑا سا اس کا بھی مزہ لوں. اس پر لیٹا. لیٹنے کے ساتھ ہی وہ اس قدر آرام دے تھے کہ اس کی آنکھ لگ گئی. مزے سے عالی شان قیمتی کھانے کھائے ہیں زبردست, اور کھانا کھانے کے بعد جب یہ اس قیمتی بستروں پر نرم گرم گدے اور لحافوں پر لیٹا ہے, آنکھ لگ گئی اور ایسا سویا کہ پھر بیدار نہ ہوا. اور چھ گھنٹے گزر گئے. چھ گھنٹے گزرنے پر بادشاہ کے کارندے آئے کہ جناب اٹھ جائیے, آپ کے چھ گھنٹے پورے ہیں, باہر تشریف لائیے. اب یہ لکا ہیرے جواہرات قیمتی موتی نگینوں کی طرف, درہم و دینار کی طرف, کہ نکلتے نکلتے میں اپنا وہ تھیلا تو بھر لو. کہا کہ چھ گھنٹے پورے ہو چکے, اب جتنا آپ کو لینا تھا لے لیا, اب باہر چلے. اس نے کہا نہیں, ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں لیا, صرف کھانا کھایا آرام کیا, یہ اصل سرمایہ تو باقی ہے. کہا کہ وقت پورا ہو چکا ہے, اب ایک چیز بھی اٹھانے کی آپ کو یہاں اجازت نہیں ہے. وہ پیچھے پڑا کہ مجھے کچھ تو اٹھانے دو, تو دھکے دیتے ہوئے اس کو نکال کے باہر لیا ہے. وقت پورا ہو چکا. اب یہ کیسے افسوس مل رہا ہے کہ ہائے افسوس, اتنا قیمتی موقع مجھے ملا, ہیرے جواہرات قیمتی اثاثوں میں جمع کر سکتا تھا, خالی ہاتھ مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا. شک میں شکایت کرنے لگا بادشاہ سے. بادشاہ نے کہا نادان نہ سمجھ احمد, تجھے ہم نے موقع دیا گھنٹے دو گھنٹے کا نہیں چھ گھنٹے کا, تجھے چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ہیرے جواہرات قیمتی موتی نگینے بھر کر تو باہر نکلتا, انہیں قیمتی سرمایہ سے تو اپنے لیے عالیشان کھانے بھی پکوا سکتا تھا, نرم گرم گدے اور لحاف بھی لے سکتا تھا. تو نے سارا وقت غفلت میں گزار دیا, کھانے پینے میں اور سونے میں گنوا دیا. اب تو وقت اور مہلت مانگتا ہے, تو اس سے زیادہ کوئی احمق نہیں. دھکے دھے کر اس کو دھتکار کے بھگا دیا گیا. اس واقعے کے اندر عبرت ہے, سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ پاک نے زندگی کا قیمتی سرمایہ دیا ہے, اس کو تو چھ گھنٹے ملے تھے, ہمیں سات سال ملے ہیں. اوسطاً اس امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے. کوئی کوئی پہلے, کوئی کوئی بعد تک زندگی پاتا ہے, لیکن اوسطاً اکثریت کی جو عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, فرمایا کہ 60 سے 70 سال کے درمیان اللہ پاک نے زندگی کی شکل میں قیمتی نگینہ دے دیا, قیمتی سرمایہ دے دیا کہ اس کے بدلے میں تم جاؤ 60 سال 70 سال. یہ ہمارا دنیا کا پورا نظام ہے, اس میں تم جو کچھ کما سکتے ہو, جو کچھ اٹھا سکتے ہو, جو کچھ ذخیرہ کر سکتے ہو کرو, تمہیں سب کچھ ملے گا. اب اگر اس 60 سال 70 سال کی زندگی کے اندر انسان کھانے پینے میں, عیش پرستی میں, اور اپنے اوقات کو لغویات کے اندر, فضولیات میں اور فالتو باتوں میں, لایانی چیزوں میں انسان اگر اپنی زندگی کے قیمتی سرمایہ کو ضائع کرے, اور وقت پورا ہونے پر ملک الموت آ کر اس کو بتائیں کہ چلو واپسی کا وقت ہو چکا, وہ بولے نہیں 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 مجھے تھوڑا سا مہلت دے دو. قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ وہ کہیں گے ربنا اخرنا, ربا تھوڑا سا مؤخر کر دے معاملے کو, ہمیں تھوڑی سی مہلت چاہیے, ہم آپ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں. پھر وہ مہلت کا وقت ختم ہو چکا. قیمتی سرمایہ جو ہمیں زندگی کی شکل میں ملا ہوا ہے, اس قیمتی سرمایہ سے 60 70 80 90 سال جتنے بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے مقدر کیے ہیں, اس سے انسان جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے, آخرت کے ہیرے موتی جواہرات قیمتی سرمایہ جتنا بنا سکتا ہے, یہ اس کی زندگی کا اصل سرمایہ ہے. اگر اس کو اس نے یہاں غفلتوں میں ضائع کر دیا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں برباد کر دیا, تو یہ بہت بڑے خسارے کا سودا ہے. سلطان محمود غزنوی نکلے رات کے وقت, ایک مزدور کو دیکھا جو تندور کے پاس لیٹا ہوا سو رہا تھا. بادشاہوں کے پہلے وقت میں یہ انداز ہوتا تھا کہ وہ اپنے رعایا کا جائزہ لینے کے لیے نکلا کرتے تھے, تو دیکھا کہ تندور ہے, تندور کے برابر میں ایک مزدور آرام کر رہا سویا ہوا. اس سے جا کر پوچھا حال احوال خیر خیریت, کہ زندگی کیسے گزرتی ہے, شب و روز کیسے گزرتے ہیں. تو اس نے جواب دیا, کہا کہ رات بڑے مزے میں گزرتی ہے, آدھی رات تو میری آپ ہی کی طرح گزرتی ہے جیسے آپ کی رات آرام کرنے میں گزر جائے, اور آدھی رات میری آپ سے بھی زیادہ اچھی گزرتی ہے. بادشاہ حیران ہو گئے, وہ کیسے؟ کہا کہ یہ تندور ہے, رات میں روٹیاں پکتی ہیں تو پورا یہ تپش کی وجہ سے گرمائش دے رہا ہوتا ہے, آس پاس بھی سارا موسم گرم, موسم تھا سردی کا. کہا کہ یہ تندور جب گرم ہوتا ہے تو اس کے آس پاس بھی ساری جگہ میں گرمائش ہوتی ہے. تو میری جب نیند کا وقت ہوتا ہے میں اس تندور کے پاس آ کر سوتا ہوں, گرمائش کے اندر بڑی مزے کی نیند آتی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے, سرد ہوائیں چلتی ہیں تو یہ تندور اس کے آس پاس کی جگہ ٹھنڈی ہوتی ہے, تو لگ بھگ آدھی رات میں جب آرام کر چکا ہوتا ہوں تو یہ ٹھنڈک کی وجہ سے میری آنکھ کھل جاتی ہے, تندور اور اس کے آس پاس ساری جگہ ٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہے. پھر میں جاگ جاتا ہوں, جاگنے کے بعد وضو کرتا ہوں, پھر باقی معاملہ آدھی رات اپنے اللہ سے مناجات میں, بات چیت میں, راز و نیاز میں, گفت و شنید میں گزارتا ہوں. تو آدھی رات تو میری آپ جیسی ہوتی ہے کہ آرام سے بے خبروں کے مست مگنوں کے سوتا ہوں, اور آدھی رات میری آپ سے اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات مجھے نصیب ہوتی ہے. بادشاہ بھی حیران ہے یہ کس قدر قدردان انسان ہے کہ آدھی رات آرام بھی کر لیا اور آدھی رات اپنے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز بھی کر لیا. حقیقت یہی ہے کہ جس بندے نے اپنی زندگی کا وقت اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی خاص کیا ہوا ہے, جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. آج جاگنے کا وقت ملا ہوا ہے, اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں جو صبح تہجد میں اٹھ جاتے ہیں. تہجد میں انسان نہ بھی اٹھ سکے, اس دور کے اندر ولی اللہ اعلیٰ درجے کے اولیاء کاملین ہیں وہ بندے کے جن کو صبح فجر میں اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلا لیتے ہیں. سردی ہو گرمی ہو منتخب بندے ہوتے ہیں. میرے تو اپنے دل کا گمان اور یقین ہے کہ ہر دور کے اولیاء کاملین اللہ کے منتخب اور محبوب بندے جن سے اللہ کو پیار ہے وہی بندے ہوتے ہیں جو صبح فجر کی نمازوں میں حاضری دیتے ہیں. اتنا بڑا معاشرہ ہے مسلمانوں کا, جمعے کے دن مسجدیں بھری ہوتی ہیں لیکن فجر میں دیکھو ایک صف, دو صف, ڈیڑھ صف, ڈھائی صف, تین صف, چار صف. یہ وہ مکھن اور خلاصہ ہے جو گرمی اور سردی ہر حال میں اللہ کے گھر کی رونق بنتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک اپنے پاس کھینچ لیتے ہیں, اپنے پاس بلا لیتے ہیں. تو ہم اور آپ بھی اگر اپنے زندگی کے اوقات کو قیمتی بنانا چاہیں ہمیں بھی محنت کرنی ہوگی, آرام طلبی کو چھوڑنا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کے سرمایہ کی قدر و قیمت پہچاننی ہوگی کہ زندگی کے شب و روز صرف ایک دفعہ ملے ہیں, بار بار پلٹ کر نہیں ملتے. اپنی جوانی کا زمانہ, بچپن کا, لڑکپن کا, نو عمری کا اور ادھیڑ پن کا اور پھر بڑھاپے کا, زندگی کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں, اس کو خوش کرنے میں انسان گزار دے. نہ جانے زندگی کے لمحات میں کون سا لمحے کا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ ہمارے بیڑا پار ہونے کے لیے کارآمد ثابت ہو جائے. حضرت جنید بغدادی کے استاد نے, بچپن کی بات ہے, طالب علم تھے, استاد نے کہا بال بڑے ہو رہے کٹوا کے آؤ. حجام کے پاس گئے اور کہا کہ حجام میرے بال کاٹنے ہیں, اللہ کے لیے میرے بال کاٹ دو, پیسے ویسے تو میرے پاس ہے نہیں, اللہ کے لیے میرے بال کاٹ دو. طالب علم تھے. حجام کسی اور کے بال بنا رہا تھا, فوراً اس کو چھوڑا اور ان کی طرف متوجہ ہوا, بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ بٹھایا اور ان کی طرف متوجہ ہوا, ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, روتا جا رہا ہے, ان کے بال بناتا جا رہا ہے, بال کاٹتا جا رہا ہے. تو دوسرے نے کہا کہ جناب میرے بال بنانا, میں تو پہلے آیا ہوں اور یہ مجھے چھوڑ کے اس کی طرف لگ گیا. کہا کہ پیسوں کے لیے تو روز کام کرتا ہوں, آج زندگی میں پہلی دفعہ اللہ کے لیے کام کرنے والا موقع آیا ہے. طالب علم معصوم بال کٹوانے کے لیے آیا اور ٹپ ٹپ دل پر ایسا اثر ہوا کہ حجام روتا جا رہا ہے اور بال کاٹتا جا رہا ہے. بال کاٹ دی, درست کرا کے جب پہنچ گئے اپنے استاد جی کے پاس, وقت گزر گیا. آگے چل کے حالات جب اچھے ہوئے تو ذہن میں تھا کہ اس حجام نے بڑی قدر کی تھی میری, بہت عزت افزائی کی تھی اور روتا جا رہا تھا, میرے بال بناتا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ پیسے کے لیے تو ہمیشہ بال بناتا ہوں, آج اللہ کے لیے کوئی کام ہاتھ لگا ہے. تو بڑے خلوص سے اس نے میرے سر کے بال کاٹے تھے, چلو اللہ پاک نے گنجائش دی ہے, کچھ پیسے تھے نا تو سوچا چلو جا کے اس حجام کو اب اپنی اس حجامت کا بدلہ دے دوں. پھر گئے اسی حجام کے پاس, مدت دراز کے پاس, کہاں کے بچپن میں آپ کے پاس آیا تھا, طالب علم تھا, آپ نے میرے بال مفت میں کاٹے تھے, اس وقت تو میرے پاس پیسے نہ تھے, اب یہ پیسے ہیں تو آپ وہ لے لیجیے اجرت. کہا کہ بھلے مانس, جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس پر بدلہ نہیں لیا جاتا, اس پر اجرت اور پیسے نہیں لیے جاتے. بہت خوشی کے ساتھ محبت سے پیش آنے کے بعد بغیر پیسے لیے ان کو رخصت کر دیا. تو بات یہ ہے کہ زندگی کا کوئی سے بھی عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جائے, نہ جانے کون سا عمل, سادہ سا کام اپنی زندگی میں ایسا انجام پا جائے کہ جو آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کے شب و روز کی قدر و منزلت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کا نقشہ ہمارا تبدیل ہو چکا. اللہ پاک فرماتے ہیں وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا, رات ہم نے لباس بنائی ہے کہ اس میں ڈھک کے اپنے آپ کو آرام کی نیند سلاؤ. عشاء کے بعد سے سو جاؤ صبح تک، اور دن کے اندر قصبے معاش کے لیے نکل جاؤ، کھاؤ پیو مزے کرو، کاروبار زندگی میں اپنے آپ کو لگائے رکھو. اور دوپہر کے وقت میں تھوڑی سی نیند، 10-15-20 منٹ کی نیند، یہ قیلولہ سنت عمل قرار دیا. لیکن رات اصل آرام کی چیز ہے، تو انسان کی زندگی اگر اسی نہج پر ہو کے رات آرام کرے، دن قصب معاش کے لیے استعمال کرے، تو بڑی بابرکت زندگی ہوتی ہے. صبح سویرے اٹھ جائے فجر سے لے کر ظہر تک، اور ظہر میں تھوڑا سا قیلولہ کر لے سنت کی نیت سے، تازہ دم ہو جاتا ہے رات تک. پھر رات جلدی سو جائے، صبح تہجد میں خود بخود اس کی آنکھ کھلے گی. لیکن اگر زندگی کے نقشے الٹ پلٹ ہو، رات 1:30 تک 2 بجے تک 3:30-4 بجے تک انسان جاگا رہے، جب فجر کی اذانیں ہوتی ہیں سوچ اوہ چلو سونے کا وقت شروع ہو گیا، اس وقت پھر اپنا کام تو بڑا سمجھتا ہے، موبائل بند کرتا ہے، کمپیوٹر بند کرتا ہے، لغویات فضولیات سے ہٹ بچ کے پھر وہ کروٹ لے کے سو جاتا. پھر دن میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے جب کھلتی ہے آنکھ، تو زندگی اس قدر یہ تن محسوس ہوتی ہے، بے برکتی محسوس ہوتی ہے. تو زندگی کے نقشے ہم نے خود الٹ پلٹ کر دیے. اگر زندگی صاف ستھرے نقشوں میں ہو، اس قدر مبارک زندگی ہوتی ہے. صبح کے جاگا ہوا انسان جو فجر سے جاگا ہوا ہے، اس کو دن اتنا لمبا لگتا ہے کہ پورا دراز. اور وہ انسان جو 12-1 بجے سو کر اٹھتا ہے، کہتا ہے یار زندگی کے پتہ نہیں چلتا نقشے کیا ہوئے. تو جب وہ زندگی کے دن کو سو سو کر غفلت میں گزارے گا، تو زندگی کی برکتیں ساری سمٹ جائیں گی. اور اگر اللہ میاں کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اللہ میاں نے یہ چیزیں فرض رکھی ہیں کہ فجر میں جاگو فرض، عشاء تک جاگو فرض. یہ فرض نمازیں اللہ پاک نے اوقات کے ساتھ دے کر پورا ہمیں نظام الاوقات دیا ہوا ہے کہ فجر سے جاگو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ پورا نقشہ دیا ہوا ہے کہ اس کے درمیان میں اپنے کام کاج نمٹاؤ. عام مسلمان جو نمازی ہوتا ہے وہ نمازوں سے اپنے حساب چلاتا ہے، فجر سے لے کر ظہر تک مجھے یہ کام ہے، ظہر سے عصر تک میرے یہ کام، عصر سے مغرب تک یہ کام، مغرب سے عشاء تک یہ کام. اور جو بےچارا نمازوں سے دور ہے وہ گھنٹوں پہ چلتا ہے، اوقات پہ چلتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی نماز کس وقت ہے. جب اس سے پالا پڑتا ہے، کوئی کام پڑتا ہے، تو وہ ٹائم بتاتا ہے جو عین نماز کا وقت ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مغرب کتنے بجے، عشاء کتنے بجے، ہاں بھائی کتنے بجے، اتنے بجے آ جانا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نماز کا وقت ہے مومن مسلمانوں کا. تو غفلت کی زندگی سے بچنا اور نیکیوں والی زندگی میں لگنا، اور اپنے زندگی کے اس قیمتی سرمایہ سے آخرت کے ہیرے موتی جواہرات جمع کر لینا، اور اس فضولیات سے، لغویات سے، حرکتوں سے بچنا کہ جس کے اندر نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا سے فائدہ ہو، یہ ہمارے ایمان کی خوبی ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں سے بچے. لا یعنی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ قول و فعل کہ جس کے اندر نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، یہ لا یعنی. کھیل تماشے ہوں، فضول بحث مباحثے ہوں، لیانی چیزیں ہوں، ہر وہ کام، ہر وہ بات جس میں کوئی دین دنیا کا فائدہ نہ ہو، اسے بچنا، یہی اصل چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے زندگی کی قیمتی سرمایہ کی قدر نصیب فرمائے، اور اپنے زندگی کے اوقات کو اچھے اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کچھ نہ ہو تو فرصت کے اوقات میں انسان ذکر اللہ، درود شریف کا اہتمام، اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں لگانے والا بن جائے، تلاوت کرنے والا، اپنی زندگی کے اوقات کو قیمتی سرمایہ میں بدلنے والا بن جائے، تو یہی زندگی بڑی مبارک بنتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو دین کے اندر کامل مکمل رسوخ عطا فرمائے، اور کامل مکمل عملی زندگی نصیب فرمائے، اور ہمارا ظاہر عبادت میں سنوار دے. فاضل سے میں اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا الله اپنے زندگی کی قیمتی سرمایہ جو عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرمائیے، ہم سب کو اپنے زندگی کے شب و روز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے زندگی کے ان لمحات کو یا اللہ نیکیوں میں لگانے والا بنائیے، برائیوں سے، غفلت کے کاموں سے یا اللہ لا یعنی اور فضول چیزوں سے بچا کر پاک و صاف زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں اپنے زندگی کے نقشوں کو صحیح سانچوں پر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائیے، نظام زندگی کو یا اللہ اسلامی بنانے کی توفیق عطا فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاحوی محنت کے مطابق ہم سب کو یا اللہ اپنی عملی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائیے. بزرگان دین کی جو یا اللہ خدمات ہیں ان سے ہمیں فیضیات فرمائیے، ان کا فیض اور فیوز اور برکات ہم سب کو بھی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھ کر فضولیات سے، لغویات سے بچ کر اپنے زندگیوں کو مبارک بنانا ہمارے لیے آسان بنائیے، صحابت دارین سے مالا مال فرمائیے، عافیت کاملہ عطا فرمائیے. اے الہی العالمین، ہم سب کو یہاں مل کر بیٹھنا، جمع ہونا اور یہ نیک باتیں سننا قبول و منظور فرمائیے. ہم سب کو یا اللہ اپنا دوست بنا لیجئے، اپنا محبوب اور مقبول بندہ بنا لیجئے، اپنا مقرب بندہ بنا لیجئے، اپنا لاڈلا اور چہیتا بندہ بنا لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائیے. یا اللہ، اس مجمع کے اندر یقیناً آپ کے محبوب بندے بھی موجود ہیں، ان محبوب بندوں کی برکت سے ہم سب کو بھی اپنا محبوب بنا لیجئے. اے الہ العالمین، ہم سب کو ایک نیک بنائیے، ایک کشتی کا سوار بنائیے، زندگی بھر کے تمام قصور اور خطائیں، صغیر اور کبیر جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں، تمام کے تمام گناہوں کو ان مبارک لمحات میں معاف فرما کر ہم سب کو پاک و صاف فرما دیجئے، آئندہ زندگی پاکیزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ، مبارک لمحات کے اندر آپ توبہ قبول فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن اور رات کے ملاب کے اس وقت میں دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، یہ مبارک لمحات ہیں، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، اور آپ کے منادی معذرین آپ کی صدایں بلند کرنے والے ہیں. اے اللہ، ان مبارک لمحات میں ہماری مغفرت کاملہ فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک لمحات میں مغفرت مانگا کرتے تھے، ہم سب کی بھی مغفرت کاملہ فرمائیے، تمام گناہوں کو معاف فرمائیے، پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے، پاکیزہ سوچ نصیب فرمائیے، پاکیزہ محفلیں نصیب فرمائیے، نیک صحبتوں میں اٹھنا بیٹھنا ہمیں نصیب فرمائیے، بری صحبتوں سے، برے دوستوں سے، برے معاملات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، ہمیں اخلاق حسنہ سے آراستہ فرمائیے، اخلاق سیئہ سے ہم سب کو پاک و صاف فرمائیے، ظاہر اور باطن سنوار دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں، تمام کی تمام ہمارے حق میں بھی قبول منظور فرمائیے. جتنے شرور و فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی، ہم سب کو بھی اللہ اپنی حفظ و امان میں لے لیجیے. یا اللہ، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنائیے، ہماری تمام مشکلات کو ختم فرمائیے، مسائل کو حل فرمائیے، رزق حلال میں فراوانی عطا فرمائیے، روزگار میں یا اللہ دوام عطا فرمائیے، مالی لحاظ سے اللہ جو حضرات میں مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مدد فرمائیے، مقروض حضرات کو قرض کے بہت سے خلاصیاں عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے، یا اللہ جو برسر روزگار ہیں برکت عطا فرمائیے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ، ماں باپ کے لیے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، یا اللہ بے گھروں کو اپنے اپنے ذاتی گھر عطا فرمائیے، بے سواریوں کو ذاتی سواریاں عطا فرمائیے. اے مہان عالمین، جہاں جہاں بھی معاملات رشتوں کے سلسلے میں الجھے ہوئے ہیں وہاں آسانیاں پیدا فرمائیے، لڑکے لڑکیوں کے لیے اچھے اچھے رشتے مقدر فرمائیے، بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے ہم سب کو یا اللہ آپ اپنی حفظ و امان میں لے لیجیے. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.